الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ کہف چل رہی ہے اور سورہ کہف کا یہ 16 رکوع شروع ہو رہا ہے. یہاں پر ولا تقو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ولا تقو لن لشائن انی فاعل ذالک غدا. واقعہ وہ ہے جس کا ذکر پہلے بھی بار بار آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ یہودی علماء آئے انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ہم کو یہ بتلائیے, امتحان لینا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا, اور یہ سوال کیا کہ آپ ہم کو یہ بتلائیے کہ وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا جب کچھ لوگ ایک غار میں جا کر سو گئے تھے اور ایمان انہوں نے قبول کر لیا تھا, کیا واقعہ پیش آیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو 15 دن کے اندر اندر جواب دے دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئے گی, جس طرح بے شمار واقعات کے اوپر وحی آتی رہی اس میں بھی وحی آئے گی, اور لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو وحی نہیں آئی. یہاں تک کہ مہینہ گزر گیا تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ نبی برحق نہیں ہے, یہ نبی آخر الزمان نہیں ہے, بلکہ یہ تو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں. تو پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور یہ تعلیم دی اور یہ فرمایا کہ ولا تقولن لشائن انی فاعل ذالک غدا, کہ ہرگز تم مت کہنا لشائن کوئی کام جو تم کرنا چاہتے ہو کہ انی فاعل ذالک غدا, کہ میں اس کام کو کل کر لوں گا. یعنی یہ بس بات اس طریقے سے مت کہا کرو, بلکہ یوں کہا کرو کہ اللہ ان یشاء اللہ, ہاں اگر اللہ نے چاہا تو میں کر لوں گا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے, کہ آپ کو جب کوئی کام کرنا ہوا کرے تو یوں مت کہا کریں کہ میں یہ کام کر لوں گا, یہ ایک دعویٰ ہے, بلکہ یوں کہا کریں کہ اللہ ان یشاء اللہ, ہاں اللہ نے چاہا میں یہ کام کر لوں گا. کیونکہ قرآن کریم میں ایک اور موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں جن چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے, ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ماذا تکسب غدا, کہ تم کل کیا کرو گے. ہم تو بیٹھے ہوئے اپنے پروگرام بناتے رہتے ہیں نا کہ کل ہم نے یہ کرنا ہے, کل اس وقت اٹھیں گے, کل یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ ہوگا. اللہ نے کچھ اور ترتیب بنائی ہوئی ہوگی, پتا چلا کہ اس صبح سے پہلے ہی سارا معاملہ ہی الٹ گیا, جہاں جانا تھا, جو کرنا تھا, جو کرنا ہونا تھا, سب کچھ اور کچھ ہو رہا ہے جو آپ نے نہیں چاہا. تو یہ تو اللہ رب العزت کا کام. تو قرآن کریم میں اسی کو فرمایا کہ ماذا تکسب غدا, تم نے کل کیا کرنا ہے تمہیں نہیں پتا, اس لیے یہ مت کہا کرو کہ میں یوں کر لوں گا, یہ تو ایک دعویٰ ہے, اس دعوے سے بچو. ہاں یوں کہا کرو انشاءاللہ یہ کر لوں گا, اب اللہ نے چاہا تو کر لو گے, اللہ نے چاہا تو کچھ اور کرو گے. الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. اور آپ یاد کریں اپنے رب کو, اذا نسیت جب آپ بھول جائیں, وقل عسى اور یوں کہیں, ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا, کہ مجھ کو اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ نزدیک تر کسی بات کی ہدایت عطا فرمائیں گے, اس سے بھی زیادہ نزدیک تر کسی چیز کی ہدایت دے دیں گے. مطلب یہ ہے آیت کا کہ ان لوگوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا امتحان لیا تھا اور یہ واقعات پوچھے تھے کہ آخرت میں, کہ ایک زمانہ پہلے, زمانہ دراز پہلے, وہ کون سا بادشاہ تھا جس کے لوگ باغی ہو گئے تھے اور اس سے باغی ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا. فرمایا کہ اگر میں اس چیز کو بھول بھی گیا تو اللہ تعالی میری نبوت کے اوپر بے شمار دلیلیں دوسری بھیج سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے امتحان صرف یہی تو نہیں تھا جو انہوں نے سوال کر لیے تھے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نبوت کی دلائل, معجزات, وہ تو بے شمار تھے. سورہ یوسف گزری ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے, واقعات, کوئی اجمالی اور کوئی بہت تفصیلی. سورہ یوسف ہم نے پڑھی کہ سورہ یوسف میں کتنی تفصیل سے اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا, بچپن سے لے کر آخر تک. یہ واقعات اللہ کے نبی کو کہاں سے پتہ چل گئے؟ تو یہ واقعات تو وہ واقعات ہیں جو کتابوں میں بھی لکھے ہیں, تو اس وجہ سے لکھے ہیں کہ قرآن کریم میں آئے. اگر قرآن کریم میں ان کا تذکرہ نہ آتا تو لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا کہ یہ واقعات ہوئے کیا تھے. تو یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ آپ اپنے رب کو یاد کرو, اذا نسیتا جب آپ بھول جاؤ, اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ مجھ کو میرا رب ہدایت دے دے, اس سے بھی زیادہ کسی نزدیک تر بات کی. مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ قریبی کوئی چیز اللہ رب العزت مجھ کو بتلا دیں تو شاید میرا اس سے کوئی, وہ میری نبوت کی نشانی بن جائے. وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, اور وہ لوگ ٹھہرے رہے غار میں 309 سال, وَازْدَادُوا تِسْعًا اور 9 سے بھی کچھ اوپر. صورتحال یوں ہے کہ بعض حضرات کے 309 سال ٹھہرے ہیں, بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 300 سال ٹھہرے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 9 سے کچھ اوپر ٹھہرے. 100 سال جو کہ شمسی سال ہوتے ہیں, شمسی سال کا مطلب ہے جو انگریزی تاریخ کے سال ہوتے ہیں, وہ 100 سال جب ہوتے ہیں تو 3 سال قمری یعنی چاند کے 3 سال کا اضافہ ہوتا ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ ہر 100 سال کے اوپر جو چاند کے سال بنتے ہیں وہ 103 سال بنتے ہیں, تین سال کا اضافہ ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے کہا کہ اسلامی تاریخیں تو چلتی ہی چاند سے ہیں اور غیر اسلامی تاریخیں جو ہیں وہ سورج کے حساب سے چلتی ہیں, تو جب جن لوگوں نے سورج کے حساب سے اس کی گنتی کی تو انہوں نے 300 سال لگائے, اور جنہوں نے چاند کے حساب سے گنتی کی تو ہر 100 سال پر چونکہ 3 سال بڑھتے ہیں تو انہوں نے 309 سال لگائے. تو بات وہی آ گئی کہ 300 سال کہہ دیں چاند کے لحاظ سے اور 309 سال کہہ دیں آپ سورج کے حساب, چاند کے حساب سے 309 سال اور سورج کے حساب سے 300 سال, تو یہ بن گئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ ٹھہرے رہے غار میں 309 سال. قل اللہم اعلم بما لبیسو لہو غیب السماوات والارض. یہ 309 سال تک کیوں ٹھہرے رہے, کیوں اللہ نے ان کو زندہ رکھا؟ وجہ یہ تھی کہ دو عقیدوں کی تردید کرنی تھی. ایک اس عقیدے کی تردید کرنی تھی کہ جو لوگ مادہ پرست ہیں, مادے کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز کو دنیا کے حساب کتاب کے اوپر پرکھتے ہیں, ان لوگوں کے عقیدے کی بھی تردید کرنی تھی کہ ہر چیز میں مادیت نہیں ہوا کرتی, ہر چیز کے اندر جو طاقت اور قدرت کا پیدا کرنے والا ہے وہ چیز نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, قدرت پیدا کردہ اللہ کی ہے. کسی کو وہ چیز کارگر ہوتی ہے, کسی کو وہ چیز کارگر نہیں ہوتی. اللہ رب العزت کسی ضابطے کے پابند نہیں ہے, وہ قادر مطلق ہیں, وہ رب ہیں, ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں, خالق کائنات ہیں. ضابطے تو ہمارے اور آپ کے لیے ہیں, جو بندے ہیں ان کے لیے ضابطے ہیں. تو ایک تو تردید یہ کرنی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کھانے سے زندہ ہے, انسان پینے سے زندہ ہے, انسان آرام سے زندہ ہے, آرام کرنے کی وجہ سے زندہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ دکھلا دی کہ دیکھو ویسے تو ہم نے ضابطہ یہی بنایا کہ انسان کھائے گا پیے گا تو وہ زندہ رہے گا, نہیں تو مر جائے گا, لیکن ہم اس ضابطے کے محتاج نہیں ہیں. ہمارا ضابطہ کیا ہے؟ ہمارے لیے کوئی ضابطہ نہیں, ہم خالق کائنات ہیں, ہم قادر مطلق ہیں. ہم نے ان کو کھائے بغیر دیکھو 309 سال تک زندہ رکھا, انہوں نے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیا, انہوں نے غذا کا ایک لقمہ نہیں لیا, پڑے ہوئے سو رہے ہیں, زندہ ہیں. ان کے جسم میں کوئی فرق بھی نہیں آیا کہ سکڑ گئے ہوں, دبلے ہو گئے ہوں یا ان کی صحتیں خراب ہو گئی ہوں, نہیں, جب سو کر اٹھے تو اسی طرح سو کر اٹھے جیسے کہ رات کا سویا ہوا انسان صبح کو سو کے اٹھتا. تو ایک تو بات یہ تھی. دوسری بات وہ تھی کہ اس زمانے کے اندر ایک عقیدہ یہ چلا آ رہا تھا, عقیدہ کیا بلکہ ایک اختلاف یہ چلا آ رہا تھا کہ شریعت کا, اللہ رب العزت کا طے شدہ عقیدہ ہے کہ بحث بعد الموت, مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا, مرنے کے بعد زندگی ایک مرتبہ اور آئے گی انسان کو. ابھی جتنے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں, ہم سے پہلے کتنے لوگ جا چکے اور ہمارے بعد کتنا زمانہ اور آئے گا, اللہ کو خبر ہے کتنا زمانہ آئے گا. اس پوری دنیا قیامت تک جو لوگ مرتے رہیں گے مرتے رہیں گے, یہ سب کے سب عالم برزخ میں جمع ہو رہے ہیں. یہ سارے کے سارے کہاں جمع ہو رہے ہیں؟ عالم برزخ میں. یہ انتظار گاہ ہے اہل جنت میں, جنت میں جانے, اہل جنت کے لیے جنت میں جانے کی اور دوزخ والوں کے لیے دوزخ میں جانے کی, ان کی انتظار گاہ ہے. جس کا جیسا مرتبہ اللہ کے ہاں ہوگا ویسا ہی اس کا معاملہ عالم برزخ میں اس کے ساتھ ہوگا. ایک آدمی, اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ ایک آدمی ہے سفر کر رہا ہے, فرسٹ کلاس کا پیسنجر ہے, اس کے لیے لاؤنج بھی علیحدہ ہے فرسٹ کلاس کے پیسنجر کے لیے. وہ فرسٹ کلاس کا پیسنجر ہے, لاؤنج بھی اس کا علیحدہ ہے, اس کا امیگریشن بھی علیحدہ ہے, اس کا جو ہے چیک ان کاؤنٹر بھی علیحدہ ہے, ہر چیز علیحدہ ہے اس کا. ایک آدمی ہے وہ اکانومی کا پیسنجر ہے, اس کی ہر چیز علیحدہ ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ, اگرچہ مثال 100% فٹ نہیں آ سکتی کیونکہ اہل دوزخ بھی ہوں گے یہاں پہ, اسی طرح وہ لوگ جو کہ آخرت میں ہیں, اللہ کے ہاں مقرب ہیں, وہ پتہ نہیں کتنے اعلیٰ اور عرفہ مقام پہ عالم برزخ میں ہوں گے. اور وہ لوگ جو عالم برزخ میں ہیں, اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ ابھی سے ہو رہا ہے, مرتے ہی ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ شروع ہو گیا. یہ جو ہم حدیث شریف میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں، قبر کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، قبر کو منور فرما دیتے ہیں، ہے نا جی، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ عالم برزخ میں اس کے اوپر بڑا زبردست اکرام ہو رہا ہوتا ہے، دنیا کی ان مشقتوں کی وجہ سے جو اس نے دین کے خاطر اٹھائی ہوتی ہیں، اس محنت کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے خاطر اٹھائی ہوتی ہیں، اس کا اکرام وہاں شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں اور مرنے کے بعد معاملہ الٹا ہوتا ہے. دنیا میں ہمارا جسم ہے نا، روح ہے ہمارے جسم کے اندر. اب جو ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں، پیر ہلا رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہمارے جسم میں کیا ہے؟ روح ہے. انسان جب مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روح نکل گئی. اگر آپ ڈاکٹری اور میڈیکل آپ رپورٹیں بناتے رہے کہ اس کے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم آیا تھا، اچانک روح نکل گئی. حالانکہ انسان کے جو خلیات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اصولاً انسان کو موت نہیں آنی چاہیے ان سے، لیکن موت کا کوئی ضابطہ نہیں. بچے کو بھی آتی ہے، جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، مرنے سے پہلے بھی پیدا ہونے کے بعد بھی آتی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی آتی ہے. موت ہر طرف انسان کو پکڑ لیتی ہے. تو دنیا میں جو ضابطہ یہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے نا یہ اصل ہے اور روح ہمارے جسم کے اندر ہے. کوئی اگر ہمارے روح کو تکلیف پہنچانا چاہے تو ہمارے جسم کو تکلیف پہنچائے گا، جسم کی تکلیف سے ہماری روح کو تکلیف ہوگی. یہی ہوتا ہے نا. مرنے کے بعد معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ روح تو نکل گئی جسم سے، جسم بے حس و حرکت ہو گیا، جنازہ جا رہا ہے. آپ پوچھیں صاحب کن کا جنازہ ہے؟ فلانے صاحب کا جنازہ ہے. فلانے صاحب کا جنازہ، وہ صاحب خود کہاں چلے گئے؟ وہ کہاں گئے وہ صاحب خود؟ وہ تو اللہ کے یہاں پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا جی. اب ان کا جنازہ ہے، اب ان کی قبرستان میں ان کی میت رکھی جائے گی، قبر میں پہنچیں گے، مٹی ڈال کے ان کو دفنا دیا جائے گا. روح پہنچ گئی عالم برزخ میں، عالم ارواح میں، جسم ان کا یہاں قبرستان کے اندر مٹی کے اندر چلا گیا. اب کشادگیاں، راحت، آرام ان کی روح کو ہوگا جس سے ان کے جسم کو آرام ملے گا. اب معاملہ الٹا ہو گیا. دنیا میں جسم کو تکلیف سے روح کو تکلیف ہوتی تھی، اور مرنے کے بعد روح کو راحتیں ہوں گی جس سے جسم کو راحت ملے گی. رابطہ ہوگا لیکن ویسا رابطہ نہیں ہوگا جسم اور روح کا جیسا دنیا میں تھا. مرنے کے بعد وہاں اکرام ہو رہا ہے، وہاں راحتوں میں ہے، وہاں سکون میں ہے، وہاں وہ خوش ہے، اس کی وجہ سے اس کا جسم بھی راحت میں. خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ معاملہ الٹا ہو جائے کہ اس کو وہاں تکلیفیں ہیں، اس کو وہاں پریشانیاں ہیں، تو یہاں اس کا جسم تڑپتا ہے، یہاں اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. کیا اللہ نے نظام بنایا؟ اللہ ہی کو خبر ہے. اللہ تعالی ہر انسان کا انجام اچھا فرمائے. اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیشہ اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگا کرو. اس دعا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. خاتمہ بالخیر، خیر کے ساتھ خاتمہ، ایمان کے ساتھ خاتمہ. مرنے سے پہلے خدا نخواستہ کسی گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں، مرنے سے پہلے خدا نخواستہ کسی کبیرہ گناہ کی عادت نہ پڑ جائے، مرنے سے پہلے خدا نخواستہ کسی آفت میں، کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں جس سے ایمان کے لالے پڑ جائیں. پتہ نہیں کتنے لوگ نظر آتے ہیں کہ اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد، ایک وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بہک گئے تھے. کسی کا عقیدہ خراب ہو گیا، کوئی ایمان چھوڑ بیٹھا، کوئی مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک. یہ آفت ہے. اسی لیے ہمارے بزرگ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں رہنے کے لیے، ویسے سفر کرنے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ ملک اس ملک میں جاتے ہیں جو کہ غیر اسلامی ملک ہوتے ہیں، وہاں اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. اسلامی ملکوں کے اندر بھی اندیشہ ہے، وہاں پر بھی اندیشہ ہے، وہاں زیادہ ہے. ہمیشہ یہ تاکید فرماتے ہیں کہ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ، تبلیغی جماعت سے وابستگی اختیار کرو، کسی وہاں کسی عالم سے وابستگی اختیار کرو، کسی اسلامک سینٹر اور مسجد سے وابستگی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ ڈالر اور پاؤنڈ کے چکر میں ایمانی رخصت ہو جائے تمہارا. اور یہ ایسے واقعات بہت ہوتے ہیں کہ یہودی لڑکی سے شادی کر لی، عیسائیوں میں ہاں شادیاں ہو گئیں، اور پتا چلا کہ دولت تو خوب جمع ہو گئی، نسل خراب ہو گئی انسان کی، خود بھی لالے ایمان کے لالے پڑ گئے. تو ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خاتمہ بالخیر کی دعا بہت کثرت سے مانگو. اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں نے پہلے بھی آپ کو بار بار سنایا، اس کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، اسی لیے میں بار بار لوٹاتا ہوں، یاد ہو جائے تاکہ ہم میں سے ہر ایک کو. فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ، ایک مرتبہ ایمان کے ساتھ قبر میں اتر گئے، پھر آگے کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر آگے کامیابی ہی کامیابی. تو یہ فرمایا کہ تو ایک عقیدہ ہے کہ بعض بعد الموت، انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا، ہر آدمی زندہ ہوگا. کافروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، نہ آتی تھی نہ آتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد بھی زندہ ہوگا، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، ان کی اس بات کا نظر، ان کی اس بات کی تردید کی کہ وہ جس طرح فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جس طرح اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اس طرح دوسری مرتبہ بھی پیدا کر دے گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کفار سے اللہ رب العزت نے فرمایا؟ لیکن بہرحال اس زمانے کا ایک مسئلہ تھا بہت بڑا، آج کل بھی مسئلہ ہے. آپ کسی غیر مسلم کو بتاؤ کہ مرنے کے بعد تم نے زندہ ہونا ہے، وہ حیران ہوگا آپ کی بات سن کے. لیکن بہرحال عقیدہ ہے، قرآن کریم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اس زمانے میں اللہ تعالی نے اس کی بھی تردید کر دی کہ اللہ رب العزت نے 309 سال کے بعد ان لوگوں کو اٹھایا اصحاب کہف سے. تو 309 سال تو انسان کی عمر نہیں ہوتی، نسلیں گزر جاتی ہیں، کئی کئی نسلیں چلی جاتی ہیں. تو جو اللہ ایک انسان کو 309 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے اور اٹھا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد تم کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں کہ قبر میں انسان کو مٹی کھا جاتی ہے، یقیناً کھا جاتی ہے، لیکن ان کو اوپر اللہ نے مٹی کو منع فرما دیا کہ تم ان کے جسموں کو مت کھانا، لہذا مٹی نے ان کے جسم کو نہیں کھایا. فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. قل اللہ اعلم بما لبثوا. بعض لوگوں نے پھر بحث شروع کر دی کہ نہیں صاحب 300 سال نہیں ہوئے، 309 سال ہوئے، کسی نے کہا 318 سال ہوئے، کسی نے کہا 300 کم سال ہوئے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت بحث مباحثے میں تو پڑھتے نہیں. اللہ رب العزت فرمایا، اللہ رب العزت نے کہ قل، آپ کہہ دو، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ وہ غار میں کتنے دن رہے. لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس غیب کی باتیں ہیں آسمان اور زمین کی، یعنی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غیب کا علم نہیں. عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب یہ صفت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اوپر یہ صفت صادق آ نہیں سکتی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو غیب کی بہت ساری باتیں بتلائیں. یاد رکھیے، وہ جو غیب کی آپ باتیں بتلائیں وہ در حقیقت وحی کی وجہ سے بتائی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، بذریعہ وحی آپ کو بتلایا گیا کہ قیامت کی یہ علامتیں ہیں، فلاں انسان کے بارے میں یہ بتا دیا، فلاں کے بارے میں وہ بتلا دیا، کہ وہ وحی کی وجہ سے تھا. اور وحی جس نے بھیجی، اس اصل علم اسی کے پاس ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات باری تعالی ہے. لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہے آسمان اور زمین کی غیب کا علم. ابصر بہی واسمع، اللہ تعالی سب سے بہترین سننے والا، دیکھنے والا، اور سب سے زیادہ اچھا سننے والا ہے، یعنی جو سماعت و بصارت اللہ کی ہے، کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے، کائنات کے علاوہ کا علم اللہ کو ہے، وہ ایسا علم کسی کے پاس نہیں. تو اللہ نے جب یہ بات قرآن کریم میں فرما دی کہ 309 سال بنے، تو کسی دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی اس بات کو وہ چیلنج کرے؟ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کارساز نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہ کوئی انسان شریک ہے اللہ کے حکم میں. اللہ کے حکم میں کوئی شریک بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے کاموں میں کوئی شرکت نہیں کر سکتا. فیصلے اللہ کرتے ہیں، اللہ فیصلے منانے والے ہیں، اس لیے راضی کرنے کی فکر انسان کرے تو اللہ کو کرے۔ مسئلہ یہ ہے ہم مخلوق کو راضی کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں، خالق کو چھوڑ دیتے ہیں، خالق کی خوشنودی حاصل نہیں کرتے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس خالق کائنات نے کسی انسان کو طاقت پہنچائی ہے، وہ خالق کائنات کو ہم راضی کر لیں، ہم منا لیں، ہم اس سے مانگ لیں، وہ ہم کو بھی عطا کر دے گا۔ کسی انسان کے پاس دنیا کی دولتیں آنے میں، دنیا کی نعمتیں آنے میں دیر کیا لگتی ہے؟ ہم آئے دن واقعات پڑھتے ہیں کہ اتنا مالدار انسان ہے اچانک غریب ہو گیا، اتنا غریب انسان ہے اچانک مالدار ہو گیا، اتنا بیمار انسان ہے صحت مند ہو گیا، صحت مند آدمی مر گیا۔ یہ دن رات کے واقعات ہم اور آپ سنتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ خالق اصل ہے، اور راضی کرنے کی فکر ہمیشہ خالق کو کرنے کی فکر میں لگا رہنا چاہیے۔ اسی لیے جو ہمارا جو نقطہ نظر ہے یا ہم لوگوں سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب دنیا کے کوئی کام کرنے میں لگتے ہیں تو بس ہم مخلوق کو راضی کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں، اور انسانوں کو خوش کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے یہ جو ہماری مناجات مقبول ہے نا، یوں تو نماز ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، لیکن اللہ رب العزت کو دعائیں بہت پسند ہیں۔ جتنی دعائیں مانگو اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت دعا مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا شرط نہیں، نماز کا بعد ہونا کوئی شرط نہیں، مسجد میں بیٹھنا کوئی شرط نہیں، مصلے میں بیٹھنا کوئی شرط نہیں، باوضو ہونا کوئی شرط نہیں۔ بلکہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بس چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو، یہ نہ دیکھا کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہاں ایسی جگہ پر نہ ہو جیسے کوئی انسان ٹوائلٹ میں ہے، برہنہ ہونے کی حالت میں ہے، ایسی حالت میں نہ ہو، لیکن فرمایا کرتے تھے کہ عام زندگی میں چلتے رہو مانگتے رہو، چلتے رہو مانگتے رہو، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس بندے نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے۔ دیکھنے میں آدمی ایسے ہی لگ رہا، اور پتہ چلا کہ اس کا مستقل کنیکشن لگا ہوا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، مستقل کنیکشن قائم ہے اس کا، وہ مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم میرے سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس انسان پر جو اللہ سے مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ تعالی سے مانگو، اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ ایک دعا کی آپ رٹ لگا لو، ایک دعا کی آپ رٹا لگا لو، بس مانگتے رہو مانگتے رہو، آپ دیکھیے گا اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ اگر عطا نہیں ہوگی تو سمجھ لیجئے گا کہ اس میں بہت بڑی خیر تھی آپ کی، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا بعض اوقات کہ میرے ساتھ یہ خیر ہوئی ہے جو میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت آدمی کہا کہ بڑی بڑا اچھا ہوا اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی تھی۔ بعض اوقات پتا چلتا ہے، بعض اوقات پتا نہیں بھی چلتا، لیکن یہ دعا رائے گا نہیں جاتی۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے دعائیں مانگی بیکار چلی گئی۔ ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا عمل کمزور ہے، اس لیے ہم لوگ بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی دل چھوڑ دیتے ہیں، بہت جلدی ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو مناجات مقبول ہے، ہمارے تمام بزرگوں کا، اللہ والوں کا معمول تھا کیا ہے، اور ہمیں بھی اس کا معمول ہر ایک کو بنا لینا چاہیے کہ روزانہ مناجات مقبول پڑھنے کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ اس کی عادت ڈلوا دے۔ اس کی سات منزلیں ہیں، وہ منزلیں ایسی ہیں، مختصر مختصر ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ایک روزانہ کی ایک منزل پڑھ لی، ہر دن کی ایک، ہفتے کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن۔ وہ دعائیں ہیں، وہ دعائیں بھی وہ ہیں جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سکھلائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں وہ سکھلائیں، اور اتنی جامع دعائیں ہیں، ایسی دعائیں ہیں کہ کوئی انسان کتنا سوچ لے وہ دعا اس کے ذہن میں کبھی آ نہیں سکتی۔ اتنی ہم جہد دعائیں ہیں، تو ہم ویسی دعائیں مانگیں وہ بھی مانگیں، لیکن یہ دعا ضرور مانگیں، کیونکہ یہ ایسی دعائیں ہیں کہ مرنے سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، اپنے بعد اولاد کے لیے، اپنے بعد گھر والوں کے لیے، ان تک کی دعائیں اس کے اندر۔ اس لیے اس کو انسان کبھی نہ بھولے. اس لیے فرمایا کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا, اللہ کے حکم میں کسی کوئی شریک نہیں. یعنی یہ مت سمجھنا کہ فلانا انسان کو میں نے خوش نہیں کیا تو وہ میرا بگاڑ دے گا, فلانا انسان کو میں نے اگر ناراض کر دیا تو وہ میرا یہ بگاڑ دے گا. یاد رکھیے رزق کے خزانے انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہیں, رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھوں میں ہیں. زندگی اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے, قضاء و قدر کے فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھے ہیں, انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہیں. یہ ہمارا کمزور عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب مخلوق کے پیچھے لگتے ہیں ہمارا اعتقاد اور سب کچھ مخلوق کے اوپر ہو جاتا ہے, ہم خالق کو بھول جاتے ہیں. خالق راضی کیسے ہوگا؟ خالق راضی ہوگا اس کو راضی کرنے سے راضی ہوگا. اس کی عبادتیں کرو, اس کے حکموں کو پورا کرو, اس سے دعائیں مانگو, اس سے التجائیں کرو, وہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا, خالق راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو گیا, ساری دنیا آپ کے لیے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا مل کر اگر کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتی. اور فرمایا کہ اور اگر ساری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ رب العزت کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو بات یہ ہے, یہ تو حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جب انسان پھر بندوں کے پیچھے دوڑتا ہے نا تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کو بندوں کے ہی حوالے کر دیتے ہیں, بندے اس سے کھیلتے رہتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں میں تماشا بن جاتا ہے. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ, اور آپ تلاوت کیجئے, پڑھیے جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے اپنے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتی, اللہ کے رب کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں, یعنی اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کر دیا, وہ فیصلہ ہوگا ایسا. ولن تجد من دونه ملتحدا, اور اگر آپ نے, یہ بالفرض والمحال یہ آیت ہے کہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے ایسا کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی تعلق قائم کر لیا تو پھر اللہ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہیں ہے. ولن تجد من دونه, اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ کی جگہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ان آیات کا شان نزول یہ ہے, یہ آیات اس وقت میں نازل ہوئی کہ عرب کے ایک بڑا مشہور سردار تھے, ان کا نام تھا عمرو بن حسین فزاری, بڑے مشہور عرب کے سردار, بڑا نام, بڑی دولت, بڑی شخصیت, غیر مسلم تھے, ایمان قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجوایا کہ ہم آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ارد گرد ایسے غریب صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کے نہ کپڑے اچھے, جسم سے بدبوئیں اٹھتی ہیں, مال نسبی طور پر, خاندانی طور پر وہ کوئی بہت رئیس زادے نہیں ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے آپ کی مجلس میں. اور وہ کون صحابی تھے جن کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا تھا؟ وہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. حضرت سلمان فارسی کا مقام آپ دیکھیے, یہ آیات انہی کے بارے میں نازل ہو رہی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ انہوں نے دیا تھا. غزوہ خندق جب ہوئی ہے اور آپ نے جب مشورہ فرمایا صحابہ اکرام سے کہ کیا کرنا چاہیے, احزاب یہ آ رہے ہیں سارے لڑنے کے لیے, تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آ کر مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ خندق کھودیں. آپ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا. ان کو انتہائی قربانی دینے والے صحابہ اکرام میں سے, نہ پاس دولت, غلام بن گئے تھے, نہ دولت پاس, نہ کچھ, ایران سے چلے ہوئے آ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتے پوچھتے حق کی تلاش میں، اور آتے ہی ایمان قبول کر لیا تھا، اور ہر مشکل گھڑی کے ساتھی، ہر خوشیوں کے ساتھی، ہر مشکل گھڑی کے ساتھی سائے کی طرح ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کے اوپر قرضہ بہت چڑھ گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو کھجور کے درخت لگا کر دیے، کہا کہ تم ان کی آبیاری کرو، ان سے جو پھل آئے گا اس سے تم اپنا قرضہ اتار لو. تو ان کے درخت پر سال میں دو مرتبہ پھل آتا تھا، اور وہ درخت اب تک موجود تھے، چند سال پہلے تک وہ درخت موجود تھے. مدینہ طیبہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں وہ درخت اب بھی موجود تھے، لیکن پھر انہوں اس حکومت نے اس کو کٹوایا. تو وجہ اس کی یہ کہ پھر لوگوں نے بدعات بہت شروع کر دی تھی، وہ سجدے کرنے شروع کر دیے، لپٹنے لگے جا کے درخت سے، اس کی ایک ایک کھجور لے کر کوئی 20-20 ریال میں فروخت کرتا، کوئی 10-10 ریال میں. تو ہمارے ہاں تو پھر یہ چکر شروع ہو جاتا ہے نا، تو وہاں سعودی حکومت اس معاملے میں بڑی سخت ہے، تو اس نے وہ درخت کٹوا دیے تھے. تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ وہ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یقیناً غریب تھے، کہاں سے ہجرت کر کر آئے تھے، کوئی مال و دولت تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے. تو انہوں نے یہ اعتراض کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اوپر. ایک اور بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس عمرو بن جموح، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ ایسا کر لیجئے، آپ سلمان کو ہٹا دیجئے، حضرت سلمان کو ہٹا دیجئے، تو یہ بڑے بڑے رئیس آپ کے آ کر پاس بیٹھ جائیں گے، اور یہ بڑے بڑے مالدار لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے مشرکین مکہ کے، تو دین کو بڑی ترقی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ اگر حضرت سلمان کو میں تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دوں تو یہ تو ہیں جانسار صحابی، ان کو تھوڑی کوئی برا لگے گا، دین کا فائدہ ہو جائے گا. ہٹانے کا یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ مطلب ہٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے پھر آ جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت نے قربانی دینے والے صحابیوں کی یہ بات بھی برداشت نہیں فرمائی، یہ بات بھی نہیں برداشت فرمائی. آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنے نفس کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ ملا کر رکھیے، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں. مالداری، دولت، حشم، قدم، یہ کوئی چیز نہیں ہے. ان رؤساء کو آنا ہے تو سلمان فارسی کی موجودگی میں آئیں، نہیں آنا تو نہ آئیں، یہ ہمارے محبوب بندے. اللہ اکبر. وَصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ ملا کر رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں آپ اپنے رب کو صبح اور شام، يُرِيدُونَ وَجْهًا، اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، حکم فرمایا اللہ رب العزت کو، یہ صیغہ بھی قرآن کریم میں نہیں کا صیغہ ہے، اور نہیں کا صیغہ حکم دے کر ہوتا، یعنی آرڈر ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ آپ کو فرمائے گا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی نظروں کو ان صحابہ اکرام سے مت پھیریے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، تم لوگ چاہتے ہو دنیا کی زندگی کو. مطلب یہ ہے کہ جو عمرو بن جموح نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ان کو ہٹا دیں صحابہ کرام کو، اور ان رؤساء کو اپنے پاس بلا لیں، فرمایا کہ تم لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، آپ پیروی نہ کیجئے، وَلَا تُطِعْ، آپ پیروی مت کیجئے ان لوگوں کی جن کا دل غافل ہے ہمارے ذکر سے. آپ ان کی پیروی کریں جن کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے، اور ان کے مقابلے میں جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ صبح شام اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے ہم وقت تیار ہیں، آپ ان کو مت ہٹائیں ان کے چکروں میں. وتبع ہواہ، اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. وکان امرہ فروتا، ان کے معاملات حد سے گزرے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے یہ کیا ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی موجودگی پر اعتراض کرنے والوں پر. اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حکم دیا، مطلب یہ ہے کہ جو قربانی دے رہا ہے، جو اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ مقرب بندہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. دنیا میں ہم ہمت ہار دیتے ہیں، دنیا میں ہم حوصلے اپنی محنتوں سے ہار جاتے ہیں، حوصلے جواب دینے لگ جاتے ہیں، لیکن کامیابی اسی انسان کی ہے جو اللہ رب العزت کو صبح شام پکارے، اس کو حکموں کو پورا کرے، کامیاب وہی ہے. اگر جو دنیا میں ہمیں نتیجے ظاہر نہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، آپ دیکھو آخر اگر ہم سے کوئی یہ بات کہہ دیتا تو دل میں ایک بات آ جاتی ہے کہ چلو بھائی ان کو تھوڑی دیر کے لیے مجلس سے ہٹا لو، اور وہ رؤسائے بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں، سردار ہیں، وہ اگر مسلمان ہو جائیں تو کیا بات ہے. لیکن اللہ نے یہ بات برداشت نہیں فرمائی، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، بندے یہ بھی ہیں بندے وہ بھی ہیں. تو یہ فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہ غزوہ خندق میں واقعہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا خندق کھودنے کے لیے، پھر خندق کی تقسیم ہوئی کہ کون کہاں سے خندق کھودے گا. قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کھدائی کے دوران ایک ایسی چٹان آ گئی جو کسی قیمت پر نہیں ٹوٹتی تھی، کسی قیمت پہ نہیں ٹوٹتی تھی. بڑا زور لگا لیا، نہیں ٹوٹی. اب آ کر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، ہم میں سے جتنے ہماری جماعت کے ساتھی تھے، ہماری جماعت کے جتنے ساتھی تھے سب نے زور لگا کے دیکھ لیا، کسی سے چٹان نہیں ٹوٹ رہی. اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات. آپ نے پھر چٹان کے اوپر پہلی ضرب لگائی تو چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا، پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو چٹان کا کچھ اور حصہ ٹوٹ گیا، اور پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی تو پوری چٹان ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو اللہ رب العزت نے مجھ کو کسرا کے محلات دکھلائے، پھر میں نے جب دوسری ضرب لگائی تو مجھ کو اللہ رب العزت نے رومیوں کے محلات دکھلائے. مطلب یہ ہے کہ ضرب تم یہاں مار رہے ہو، حقیقت میں ضرب پڑ ادھر رہی ہے، حقیقت میں ضرب ادھر لگ رہی ہے. اس واقعے کی بنیاد کے اوپر محدثین فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی دعا، بعض اوقات کوئی محنت ہوتی ابھی ہے، نتائج اس کے سالہ سال کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو اب نتیجہ نکلا ہے یہ کون سی دعا کا ماضی میں نکلا اور کون سی ماضی کی محنت کا نتیجہ نکلا. اور یہ اسی جگہ پر لکھا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی تو چٹان تھی لیکن رومیوں کے سرخ محلات دکھلائے جا رہے ہیں، کس طرح کے ایوان دکھلائے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آج یہ محنت آپ کی جو ہو رہی ہے خندق کے اوپر، یہ در حقیقت کدالیں اور ضربیں ان محلات کے اوپر پڑنے والی. اور یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کس طرح فتح نہیں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر کس طرح فتح ہوا. وہ محنت کس کی تھی؟ محنت تو اصل میں کس کی تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی. وہی صحابہ کرام تھے جو ایمان سے سرشار ہو کر چڑھ دوڑے تھے کسرا کے اوپر. اسی نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کی بے حرمتی کی تھی. جب آپ نے سلاطین کو خط لکھے دعوت اسلام کے تو نجاشی نے تو سر پہ رکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، پڑھا اس کو. اور کسرا پرویز میں خسرو پرویز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کی بے حرمتی کی اور اس کو پیروں میں روندا، پھاڑ کر پھینک دیا. تکبر تھا، بے تحاشا، سپر پاور طاقت تھی جیسا آج ہمارا امریکہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ اس نے میرے والا نامے کی بے حرمتی کی تو آپ نے فرمایا کہ اذا حلق الکسرا فلا کسرا بعدہ، ایک مرتبہ کسرا کی طاقت ختم ہو جائے پھر کبھی دنیا میں یہ طاقت پیدا نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. اور یہی ہوا کہ وہ ایک مرتبہ جو حضرت جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لشکر نے اس کو فتح کیا، اس کے بعد سے آج تک پھر کس طرح کی وہ طاقت نہیں بن سکی جو کسی زمانے میں تھی. اسی لیے میں ایک بات اور عرض کرتا چلا جاؤں کہ خسرو پرویز تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کی بے حرمتی کی تھی. اس لیے ہمارے علماء پرویز نام رکھنے سے منع کرتے ہیں، اکثر کہتے ہیں پرویز نام مت رکھو، کیونکہ یہ خسرو پرویز اس نے بھی یہ حرکت کی تھی. اس نام سے بچنا چاہیے، مسلمانوں میں بہت ہوتا ہے یہ. وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ ہو گئی آیت. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حق تمہارے رب کی جانب سے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن فَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، کہ تم ہمارے صحابہ کرام کو ہٹانا چاہتے ہو مجلس سے، حضرت سلمان فارسی کو، تو جس کو ایمان لانا ہے ایمان لے آئے، جس کو نہیں لانا مت لائے. بالکل صاف بات، یعنی ہمارے محبوبوں کو تم اب اپنی مجلس سے نہ اٹھائے. فرمایا کہ فمن شاء فلیؤمن، جس کو ایمان لانا ہے لے آئے ایمان، اور جس کو کفر اختیار کرنا ہے کفر اختیار کر لے، لیکن ہمارے محبوبوں کو آپ اپنی مجلس سے مت اٹھائیں. اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے دوزخیوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس دوزخ کے ارگرد اس آگ کی تانتے کسی ہوئی ہیں. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، یہ کفار کا حال بتایا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں دوزخ میں جائیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اگر وہ پانی پینے کے لیے مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو ان کو ایسا پانی ملے گا كالمُهْل، جیسے پیپ کا پانی ہوتا ہے، جیسے پیپ ہوتی ہے ایسا پانی ان کو دیا جائے گا. یشوی الوجوہ، ایسا کھولتا ہوا ہوگا، ایسا زہریلا ہوگا کہ چہرے پر لگ جائے تو چہرے کو بھون ڈالے. یشوی الوجوہ، چہرے کو بھون ڈالے. بئس الشراب، بے حد برا پانی ہے. وساعت مرتفقہ، اور انتہائی بری رہنے کی جگہ ہے دوزخ. وساعت مرتفقہ، اور یہ دوزخ جو ہے یہ انتہائی رہنے بری جگہ ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ کے بے شک جو لوگ کے ایمان لائے اعمال صالحہ کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم نہیں ضائع کریں گے اجر و ثواب کو ان لوگوں کے جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، ان کے اجر و ثواب کو ہم ضائع کرنے والے نہیں. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، دیکھو دنیا جو ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو چکر ہے دنیا کا، یہ ایسا دھوکہ ہے، ایسا دھوکہ ہے، ایسا دھوکہ ہے، کہ حقیقت یہ ہے کہ اس دھوکے کو جانتے ہوئے بھی انسان اس کے چکر میں آتا، اس دھوکے کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دھوکہ ہے پھر بھی انسان اس کے چکر میں آتا ہے، حرام حلال ایک کر بیٹھتا ہے اور ان ناجائز امور کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا. یہ سمجھتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، پھر بھی انسان اس میں گھس جاتا. کیوں؟ دنیا کے چکر میں. دنیا کے چکر ہی ایسے ہیں، کہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا مسئلہ ہے. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو تو کنٹرول کر لیتا ہے کہ جی چلو میں حرام کام میں نہیں جاؤں گا، میں سود میں نہیں گھسوں گا، میں رشوت میں نہیں جاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں کروں گا کاروبار میں، لیکن پھر سوچتا ہے اچھا دولت تو کم آئے گی. ہاں دولت تو کم آئے گی، تو پھر انسان سوچتا ہے میں تو دوسرے سے پیچھے رہ جاؤں گا. اب یہ جو یہاں سے شیطان کے چکر شروع ہوتے ہیں، دوسرے سے پیچھے رہ جاؤں گا. اب سمجھتا ہے کہ دنیا دھوکہ ہے، لیکن پھر دوبارہ اسی چکر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، وہی نافرمانیوں کے چکر میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جن کو بچنے کی توفیق عطا فرما دی، ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے اجر و ثواب کو ہم ضائع کرنے والے نہیں. اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت میں رہنے کو باغات ہوں گے. عدن کے دو ترجمے ہیں، ایک عدن جنات و عدن، یہ لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. عدن کا ایک ترجمہ تو ہوتا ہے باغات کا، کہ جنات و عدن ان کے لیے رہنے کے باغات ہوں گے، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ عدن جو ہے وہ جنت کا ایک حصے کا نام عدن ہے، ایک حصہ ہے جنت کا جس کو عدن کہتے ہیں، تو وہ حصہ ہے. اولئک لہم جنات و عدن، ان کے لیے باغات ہوں گے جنت میں رہنے کے، تجری من تحتہم الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان لوگوں کو جو اہل جنت کو اللہ رب العزت زیور پہنائیں گے سونے کے کنگنوں کے. مرد ویسے تو نہیں سونا دنیا میں پہن سکتے، حرام ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ مردوں کو سونے کے کنگن پہنائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور اللہ رب العزت ان کو کپڑے پہنائیں گے خزرم من سبز رنگ کے، باریک ریشم کے بھی اور موٹی ریشم کے بھی، حالانکہ مردوں کے لیے بھی ریشم حرام ہے دنیا میں، لیکن اللہ رب العزت وہاں پہنائیں گے. متکئین فیہا علی الارائک، یہ اہل جنت جنت میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تکیوں پر، نعم الثواب، کتنا ہی زبردست ان کے لیے ثواب ہے، کتنا ہی زبردست ان کے لیے بدلہ ہے، وہ حسنت مرتفقہ، اور بہترین رہنے کی جگہ ہے، وہ حسنت مرتفقہ، اور یہ جنت جو ہے یہ بہترین رہنے کی جگہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ یقیناً جنت کی کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسی ہوگی جنت، ہے نا جی۔ اب دنیا میں کتنی حسین حسین جگہیں ہیں، مشہور و معروف، جہاں دنیا جاتی ہے، یقیناً وہ اس سے بہت آگے ہوگی، یقیناً، کیونکہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی انسان کے دل میں اس کا وہمہ بھی نہیں گزرا۔ اب اندازہ کر لو جنت کیسی ہوگی۔ جنت کی نعمت کو یقیناً کوئی انسان نہیں بتا سکتا، بس ایک بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ وہاں انسان کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، دنیا میں کوئی نعمت آپ اٹھا لیں، کوئی نعمت آپ اٹھا لیں، اس کے ساتھ فکر ضرور لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہر نعمت کے ساتھ ایک فکروں کے انبار ہے، انبار، ایک نہیں فکر ہے، لا تعداد فکریں، مرتے دم تک فکر ہے۔ ہر نعمت ایک اپنے ساتھ لا تعداد فکریں لے کر آتی ہے، اس کی اپنے مسائل ہیں، اس کی گاڑی کتنی بڑی نعمت ہے، گھر کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، کاروبار کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہر نعمت کے ساتھ آپ دیکھیے ایک مسائل کا ایک انبار ہے۔ دنیا میں تو کوئی چیز خالی نہیں ہو سکتی، یہ تو نعمت ایسی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں کسی دن سو کے اٹھوں صبح کو تو میرے اوپر کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ چیز وہ چیز، تو اللہ رب العزت نے جنت ایسی بنائی۔ اللہ تعالی جنت میں پہنچائیں کیسے؟ بھئی یہ ہے محنت، اصل محنت کی چیز یہ ہے کہ کون انسان جنت میں کیسے پہنچے گا۔ جنت میں پہنچنے کا طریقہ بڑا آسان، اور وہ یہ ہے کہ انسان اتباع سنت کی کوشش کرے، انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، وہی توبہ کر لے۔ دیکھو، غلطی تو ہم سے ہوگی، ہم معصوم نہیں ہیں۔ معصوم کون ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتیں، باقی تو ہم انسان ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، گناہ تو ہوگا، ہاں عادی نہ بنے اس گناہ کے، نمبر ایک۔ جیسے ہی گناہ ہو جائے توبہ استغفار فوراً انسان کر لے، بس توبہ استغفار میں دیر نہ کرے، اور لگا رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس اپنی جو کوشش ہے وہ کرتا رہے، اپنی جو کوشش ہے کرتا رہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمانے والے، کرم فرمانے والے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں، خاتمہ ایمان بالخیر کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنی جگہ عطا فرمائے۔ اس دعا کو ہم سب ایک دوسرے کے لیے کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہر ان تمام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ یا اللہ آپ کو ناراض کرنے والے تمام اعمال سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یا اللہ ہر ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں، آپ کی خوشنودی کا باعث ہوں۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما، اپنی پکڑ سے محفوظ فرما، اپنی یا اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ ہم سب پر اپنا خاص کرم نازل فرما، اپنی رضا نازل فرما۔ یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ یہاں سے بد امنی کا خاتمہ فرما، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ فرما، اختلافات کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما، یا اللہ چاروں طرف مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، یا اللہ اس کا خاتمہ فرما، یا اللہ امن و امان قائم فرما، چین اور سکون قائم فرما، ہر ایک کی جان کی مال کی عزت کی اور آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ عوام کو اور حکام کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ عوام کو حکام کو سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم صلی علی